الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد، وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. اذان گرامی، کچھ منٹ میں جیسا ہم روز کرتے ہیں ایک سیر ہم گزریں کہ ہم نے ابھی تک کیا چیزوں کو بیان کیا آپ کی خدمت میں. مقصد یہ ہے کہ ہم نے جو بیان کیا ہے وہ سلسلے وار ذہن نشین ہو سکے، تاکہ جب آپ سے پوچھا جائے کہ اس عشرے میں کیا سنا تو آپ یہ نہ کہیں کہ مولانا نے بہت اچھی تقریر کی تھی. امید یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ مولانا نے اچھی تقریر کی تھی، امید یہ ہے کہ ہم ان دس دنوں میں کیا سیکھ سکے. آج آخری مجلس ہے اس عشرے کی، اور کوشش یہ کریں گے کہ جو بیان ہے اس کو اپنی منزل تک پہنچائیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم تقریباً 7 تقاضے سوچ کے آئے تھے کہ بیان کریں گے، لیکن 7 تقاضوں تک ہم نہیں پہنچ پائے. آج آخری تقاضے کی طرف اشارہ ہوگا، وہ بھی مفصل بیان نہیں ہو پائے گا. اذان گرامی، سب سے پہلے ہم نے مجلس کے آغاز میں پہلے دن یہ چیز کو رکھا کہ امام حسین علیہ السلام بھی ہم سے تقاضا رکھتے ہیں، تقاضا ایک طرف نہیں ہے، وہ بھی ہم سے تقاضا رکھتے ہیں. دوسری مجلس میں یہ بیان ہوا کہ ہم جب کہتے ہیں ہمارا سماج، تو ہم جس سماج میں رہتے ہیں ہم اس سماج کا حصہ ہیں. ہمارا سماج یعنی ہمیں ہندوستان میں حسینی تقاضوں کو سمجھنا ہے، نہ کہ خود ان تقاضوں پر عمل کرنا ہے، بلکہ ہندوستان کے ہر باشندے تک وہ حسینی تقاضوں کو پہنچانا ہے. پھر ہم نے آ کے گفتگو کی کہ پہلا تقاضا بصیرت کا ہے. بصیرت میں 4 چیزیں بیان کیں کہ ہمارا رہبر کون ہے، ہمارے دوست کون ہیں، ہمارے دشمن کون ہیں، ہمارے دشمنوں کی سازش کیا ہے، اور ہمارے رہبروں کی نصیحتیں کیا ہیں. پھر اس کے بعد اسی چیز کو ہندوستانی تناظر میں دیکھا کہ ہندوستان میں ہم اسی چیز کو دیکھیں کہ ہمارے دوست کون ہیں، دشمن کون ہیں، رہبر کون ہیں، دشمن کی سازشیں کیا ہیں، اور ہمارے دوستوں کی اور ہمارے رہبر کی نصیحتیں کیا ہیں. پھر اس کے بعد ہم نے آ کے دیکھا کہ جب تک ہم بصیرت کو اور موت اور حیات کے فلسفے کو ویسا نہ سمجھیں جیسا کربلا والوں نے سمجھا، ہم حقیقت میں کربلائی تقاضے اور حسینی تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتے، کیونکہ موت اور حیات ان کے نزدیک کچھ اور ہے، موت اور حیات ہمارے نزدیک کچھ اور ہے. پھر اس کے بعد ہم نے آ کے دیکھا، جو کل گفتگو بیان ہوئی وہ یہ تھی کہ امام حسین کا تقاضا یہ ہے کہ عزت مند زندگی جی جائے، یعنی زندگی کے اندر عزت اور ذلت کسے کہتے ہیں، قرآن اور حدیث کی نظر میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی تھی کہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. عزت اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ اللہ کی، رسول کی اور مومنین کے لیے ہے عزت. عزت جو بھی غیر اللہ سے لینا چاہے گا وہ ہمیشہ ذلیل ہوگا، مولا کائنات فرماتے ہیں. قرآن مجید میں ہے، کل ایک آیت پیش ہوئی تھی کہ کچھ لوگ ہیں جو لوگ اللہ کے دشمنوں سے عزت لینا چاہتے ہیں. ایک جگہ خدا کہتا ہے کہ قرآن مجید میں کہ وہ لوگ جب انہیں کہا جاتا ہے تقوی اختیار کرو، تو وہ جھوٹی عزت کی وجہ سے اللہ کے تقوی کو ٹھکرا دیتے ہیں. اور یہ چیزیں کل آپ کے سامنے مفصل بیان ہوئیں کہ عزت اور ذلت کے پہلو میں، اور کربلا والے عزت پسند تھے اور چاہتے یہ تھے کہ قوم کے اندر عزت کا پہلو جو ہے وہ حاوی رہے، کبھی بھی قوم ظالم کی ہمراہی نہ کرے، ظالموں کے سامنے نہ جھکے، اور ہمیشہ عزت مند اور شرف مند زندگی جیے. یہ چیزیں کل آپ کے سامنے مفصل بیان ہوئی تھی، ہر چیز کے لیے مثال لائی گئی تھی۔ آپ کے ذہنوں میں عبداللہ ابن عمر کی مثال کل پیش کی گئی تھی کہ عبداللہ ابن عمر نے امام حسین کا ساتھ نہیں دیا اور آخر میں کس طریقے سے وہ ذلیل ہوتا ہے حجاج کے ہاتھوں پہ، یہ کل آپ کے سامنے بیان ہوا کہ حجاج جو ہے آخر میں عبداللہ ابن عمر سے کہتا ہے کہ آ میرے پیر پہ بیعت کر لے۔ آخر میں جب حجاج آتا ہے، ایک ظالم حکمران تھا، گورنر تھا حجاج۔ خیر، یہ جو آپ کے سامنے ابھی تک چیزیں بیان ہوئیں اس کا خلاصہ تھا۔ ایک صلوات کا سہارا دیں تاکہ آج کی گفتگو آگے چلے۔ عزیزان محترم، عزت کو حاصل کرنے کے لیے کچھ بنیادی چیزیں ہیں، میں صرف یہاں پر اس کا نام لے لوں، فہرستوار بیان کر دوں، کیونکہ وقت نہیں ہے کہ ان چیزوں پر بھی توجہ دی جائے اور اس کی تفصیل کو بیان کیا جائے۔ اذان گرامی، عزت کے لیے سب سے پہلی چیز آگاہی ہونی چاہیے کہ آپ آگاہ رہیں زمانے سے، تاکہ آپ کو اور آپ کے جذبات کو کوئی استعمال نہ کرے اور آپ کو اپنے کاموں اور اپنی سازشوں کے لیے کوئی استعمال نہ کر جائے۔ اس لیے پہلی چیز عزت کو حاصل کرنے کے لیے آگاہی ہے اور پہچان۔ دوسری چیز عقل گرائی ہے، یعنی ایک شخص عزت مند تب ہوتا ہے جب وہ عقلی باتیں کر رہا ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے دوستوں کے درمیان جو شخص عقلی دلیلوں سے بات کرتا ہے اور بات اس کی منطقی ہوتی ہے، لاجیکل ہوتی ہے، تو آپ اس کی عزت کرتے ہیں کیونکہ وہ عقل گرا ہے، آپ کو لگتا ہے اس کی بات عقلی ہے، منطقی بات کرتا ہے، سمجھدار انسان ہے۔ تو عقل انسان کو عزت دلاتی ہے۔ تیسری چیز خالص دین کی اتباع کرنا، دین کے اندر پیورٹی، دین کے اندر خالص ہونا، اپنی خواہشوں کو دین سے نہ جوڑنا، اپنی خواہشوں کو دین میں شامل نہ کرنا، اپنے خیالات کو دین نہ بنانا، ہماری سمجھ کو دین کی سمجھ پر اولویت نہ دینا، یہ عزت لے کے آتا ہے۔ اور جب بھی ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں کہ لوگوں نے اپنی خواہشوں کو دین کے اندر شامل کیا، وہ قوم آخر میں جا کے ذلیل ہوتی ہے۔ تو خالص دین کی اتباع کرنا، توحید انسان کو عزت دلاتا ہے، توحید اللہ کو ایک ماننا۔ ولایت انسان کو عزت دلاتی ہے کہ ایک ولی کی اطاعت کرنا اور ولایت کے سلسلے کو ماننا۔ حلال روزی انسان کو عزت دیتی ہے، حرام روزی انسان کو ذلت دلاتی ہے۔ اللہ کے قانون کی اطاعت کرنا، یہ انسان کو عزت دلاتا ہے، اللہ کے قانون کو ٹھکرانا انسان کو ذلت دلاتا ہے۔ مومنین کے آپس کے رشتے مضبوط ہونے سے قوم کے اندر عزت اور شرف آتا ہے، اور مومنین کے آپس میں لڑنے سے قوم کو ذلیل ہونا پڑتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ آخری چیز کے بارے میں ایک مثال دے دوں، پھر آج کی گفتگو عقل کے بارے میں مجھے آپ کو پیش کرنا۔ عزیزان گرامی، اگر دو بھائی ہیں، دو بھائیوں میں لڑائی ہو رہی ہے۔ میں نے مسجد میں حدیثیں پیش کی روز امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں، اس کو ابھی نہیں بیان کرنا ہے، لیکن اگر دو بھائیوں میں لڑائی ہو رہی ہے، یہ دو بھائی اس محلے میں عزت مند ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں؟ یہ اپنی عزت کو کھو چکے ہوتے ہیں۔ جو دوست ہیں بھی ان کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اپنے بھائی کا نہیں ہو سکا وہ میرا کیا ہوگا، جو اپنے بھائی کا نہیں ہو سکا وہ میرا کیا ہوگا۔ عزیزان محترم، جبھی بھی مومنین کے آپس میں روابط کمزور ہوں گے، یہ قوم کے اندر عزت نہیں لے کے آئے گی۔ عزت مند قوم وہ ہوتی ہے جو متحد ہو، اپنے رہبر کے پیچھے چلے۔ تو یہ چیزوں کو آپ کے سامنے بیان کرنا تھا۔ ایک بندے حقیر کی نظر ہے جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، مسجد میں میں نے اس چیز کو پیش کیا آپ کے سامنے، فیصلہ آپ کریں۔ یہاں پر شعرا بیٹھے ہیں، عزادار بیٹھے ہیں، ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں۔ عزیزان محترم، جب ہمارا جلوس چل رہا ہوتا ہے تو خواتین جو کھڑی ہوتی ہیں وہ کیا کر رہی ہوتی ہیں؟ मैंने पूछा तो वो कह रहे थे ज़्यारत कर रही होती हैं। मैंने पूछा किस चीज़ की ज़्यारत कर रही हैं, तो कहे ताबूत की ज़्यारत कर रहे हैं और अलम की ज़्यारत कर रहे हैं। मैंने सवाल किया कि ताबूत और अलम की ज़्यारत करने को एक घंटा लगता है, किस चीज़ की ज़्यारत कर रहे हैं अज़ीज़ाने किरामी? ना महरम मर्द मातम कर रहे हैं, एक घंटा खड़े रह के ज़्यारत कर रहे हैं, किस चीज़ की ज़्यारत है अज़ीज़ाने मोहतरम? क्या ये सीरत ज़ैनबी है? क्या ये सीरत फ़ातिमवी है? सोचें आप, ये सवाल मैंने किया है आपसे, जो बुज़ुर्गान हैं यहाँ पर वो ख़ुद सोचें कि कौम के लिए इज़्ज़त लेके आती है, क्या सीरत अहले बैत ये है? अहले बैत ने तो नहीं चाहा कभी कि हमारी ख़वातीन कूची और बाज़ार में आके खड़े हों। आप दूसरे देशों में देखें, मुल्कों में किस तरीके से आज़ादारी का अहतमाम होता है, औरत के लिए एक अलग दस्ता लगाया जाता है, औरत भी आज़ादारी करे मर्द भी आज़ादारी करे। ये बात और है कि औरत रास्ते पे नौहा नहीं पढ़ सकती, क्योंकि धुन में नहीं पढ़ सकती औरत अकेले, तो वो सिर्फ जवाब दे या कम से कम पीछे दस्ता हो। मर्द और औरत का मिलना, औरत का मर्द को देखना, मर्द का औरत को देखना, ये आयतुल्ला सीस्तानी ने जो ख़त लिखा है अरबईन के लिए, अरबईन की नसीहतों में उन्होंने सख्ती से कहा है कि ये इससे सख्ती से परहेज़ होना चाहिए। पूरे अरबईन के दौरान अरबईन एक बहुत ही अजीम, अरबईन में लोग वॉक करते हैं, प्यादा रवि जो है पैदल चलना जो एक अजीम इबादत है। आपको तवज्जो करें इस बात की, मैं सिर्फ मेरा सवाल ये है, क्या ये इज़्ज़तमंद काम है या कौम को इज़्ज़त दिलाता है कि सैदानियाँ आके खड़े रहें वहाँ पर एक दो घंटा रात को एक दो बजे, और दूसरे मर्द मातम कर रहे हैं उनको एक एक घंटा दो दो घंटा देखें मोबाइल से वीडियो लें। ये आपके जहनों में सवाल मैं डालना चाहता था। फ़ैसला आपके हाथों में, आप अक्लमंद लोग हैं, आप लोग ख़ुद फ़ैसला करें। अज़ीज़ाने गिरामी, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। खुदा कुरान में एक तकाज़ा इंसान से करता है, पूरी तवज्जो का तालिब हूँ, यह आखिरी तकाज़ा है जो इस अशरे में बयान होना है, जहाँ तक पहुँच सका आपकी खिदमत में हाजिर। हुसैनी तकाज़ों में से एक तकाज़ा ये है कि इंसान अक्ल से फ़ैसला करे, जज्बात से नहीं। इंसान अक्ल से फ़ैसला करे, जज्बात से नहीं। कुरान मजीद की इस आयत से मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहता हूँ। एक सलवात का सहारा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालू लौ कुन्ना नस्मऊ औ नाक़िलो। खुदा कहता है वो लोग जो हैं, वो लोग ये कहते हैं ऐ काश कि हम सुनते और अपनी अक्ल को इस्तेमाल करते। दो चीज़ खुदा कह रहा है कि ऐ काश कि हम सुनते और अपनी अक्ल को इस्तेमाल करते। मा कुन्ना फ़ी अस्हाबिस सईर। खुदा कहता है कितना बुरा है इनका रास्ता। जहन्नमी जो जहन्नम जाएंगे, उनकी दो सिफत जो ख़ुद वो क़यामत में बयान कर रहे हैं वो ये है कि ऐ काश हम सुनते और अपनी अक्ल को इस्तेमाल करते। यानी जन्नत जाने वालों की सिफत ये है कि सुनते भी हैं, अपनी अक्ल को भी इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ सुन के वाह वाह नहीं करते, अपनी अक्ल को इस्तेमाल करते हैं। अज़ान मोहतरम, यानी अक्ल को इस्तेमाल करना एक सिफत है जन्नत में जाने वालों की। आगे एक हदीस बयान होगी जिसमें रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें फरमाते हैं जन्नत में जाने वालों की अक्सरियत वो नहीं है जो नमाज़ ज़्यादा पढ़ते थे, रोज़ा ज़्यादा रखते थे, हज ज़्यादा करते थे, उम्रा ज़्यादा करते थे, उन लोगों की नहीं है। रसूल कहते हैं उन लोगों की तादाद ज़्यादा है जो नसीहतों को सुनते थे और नसीहतों पे अपनी अक्ल इस्तेमाल करते थे। दो सिनेरियो आपके सामने आ गए। एक कुरान कह रहा है अगर अक्ल नहीं इस्तेमाल करोगे, यहाँ नहीं करोगे, वहाँ सोचोगे ऐ काश मैं इस्तेमाल कर लेता। दूसरी तरफ रसूल अल्लाह कह रहे हैं कि देखो اگر جنت میں تم غور کرو گے تو نمازیوں سے زیادہ عاقلوں کی تعداد ہوگی. یعنی یہ نہیں کہ نماز نہیں پڑھتے, عاقل وہی ہے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے, لیکن عقل کے پیمانے پر پہلے ٹیسٹ کرتا ہے پھر آ کے عبادت کرتا ہے. عزیزان گرامی, ہم لوگ ایک سادہ سا کپڑا جب خریدنے جاتے ہیں دکان پہ تو دکاندار سے پوچھتے ہیں, بھیا کاٹن کا ہے, کتنا پرسنٹ کاٹن ہے, رنگ تو نہیں جائے گا, پھٹے گا تو نہیں, پوری عقل استعمال کریں گے, ہر سوال اس سے کر لیں گے, لاسٹ میں قیمت بھی کم کرائیں گے, پوری عقل استعمال کریں گے. عزیزان محترم, تھوڑا سا معاملہ سنگین اگر ہو گیا, اگر پراپرٹی خریدنے جا رہے ہیں تو پراپرٹی کو خود دیکھیں گے, پھر ایک لائر کو دکھائیں گے کہ بھائی معاملہ تھوڑا سیریس ہے, ابھی 20-30-50 لاکھ کی بات ہے, اگر پھنس گئے تو بڑا پھنس جائیں گے, پوری عقل استعمال کرتے ہیں, پھر ایکسپرٹ کو بھی دکھاتے ہیں. یہ دین میں جب آتے ہیں تو یہ کیا ہو جاتا ہے کہ آخرت کا جب معاملہ آتا ہے تو وہاں پر اپنی عقلوں کو بند کر لیتے ہیں ہم لوگ, وہاں پر جو بول دیا جائے گا بس وہی مان لیا جائے گا. اب سنے رسول کریم کیا کہتے ہیں وہ لوگ جو اپنی عقل دین میں نہیں استعمال کرتے, ان کے لیے ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. رسول فرماتے ہیں انما یدرک الخیر کلہ بالعقل. رسول فرماتے ہیں کہ تمام چیزیں, تمام خیر جو انسان درک کر سکتا ہے, سمجھ سکتا ہے, وہ صرف عقل کے وسیلے سے, کون سی چیز اچھی ہے کون سی چیز بری ہے یہ عقل کے ذریعے سے انسان فیصلہ کرتا ہے, کون سی چیز خیر ہے کون سی چیز شر ہے یہ انسان عقل سے فیصلہ کرتا ہے. اگر عقل نہیں ہوگی تو انسان فیصلہ نہیں کر پائے گا کہ کون سی چیز صحیح ہے کون سی چیز غلط ہے. اس کے بعد رسول کا جملہ یہ یاد رکھیے گا, رسول فرماتے ہیں لا دینا, کوئی دین نہیں ہے اس کے پاس, کوئی دین ہی بالکل زیرو دین ہے اس کے پاس. لا دین لمن لا عقل له, اس کے پاس کوئی دین نہیں ہے جس کے پاس عقل نہیں ہے. زیرو دین ہے اس کے پاس, رسول کہتے ہیں اگر اس کے پاس عقل نہیں ہے. عزیزان گرامی, ہماری قوم کے لیے آج چیلنج یہ ہے کہ ہم اپنے دین میں عقل استعمال کرنا شروع کریں. حسینیت کا تقاضا یہ ہے کہ عقل استعمال کی جائے, اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں عقل استعمال نہیں ہوتی, ابھی میں آؤں گا عقل کی تعریف, عقل اور چالاکی کے بیچ میں فرق کیا ہے, عقل اور شیطنت کے بیچ میں فرق کیا ہے, میں اس کی ان چیزوں کو آپ کے سامنے بیان کروں گا عزیزان محترم. لیکن توجہ یہ کریں کہ رسول فرما رہے ہیں کہ عقل نہیں ہے تو دین نہیں. میں کچھ چیزیں بیان کرنا چاہتا ہوں عزیزان محترم, پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ کے سامنے کچھ سوالات رکھنا چاہتا ہوں. عزیزان محترم, عقل انسان کو مجبور کرتی ہے سوچنے کے لیے, عقل یعنی وہ قوت وہ قدرت کے انسان کو فیصلہ کرنے کی صلاحیت دیتی ہے. عقل یعنی وہ قوت جو انسان کو فیصلہ کرنے کی صلاحیت دیتی ہے, عقل یعنی وہ شے جو انسان اور حیوان کے بیچ میں فاصلہ کر دیتی ہے. ورنہ انسان میں تمام وہ قدرتیں ہیں جو حیوان میں ہیں, کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے سوتا بھی ہے بچے بھی پیدا کرتا ہے زندہ بھی ہوتا ہے مر بھی جاتا ہے, یہ تمام چیزیں انسان اور حیوان میں کامن ہیں. اگر انسان میں عقل نہیں ہوگی تو انسان اور حیوان میں فرق نہیں ہوگا, انسان اور حیوان میں جو فرق ہے وہ عقل کی بنیاد کے اوپر ہے. عقل وہ شے ہے وہ قدرت ہے جو انسان کو فیصلہ کرنے کی صلاحیت دیتی ہے. عزیزان محترم,
آواز بلند نعرہ تلوار,
کچھ تجزیوں کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. پہلا کہ امام حسین نے قیام کیا، امام حسن نے قیام نہیں کیا ظاہری. کربلا میں عقل کا کیا کردار تھا؟ ہم نے کربلا کو ہمیشہ جذبات کی نظر سے دیکھا ہے، کربلا کو عقل کی نظر سے دیکھیں. سب سے پہلا امام حسین کا قیام کاملاً عقل کی بنیاد پر تھا. توجہ رکھیں عزیزان محترم، آیت اللہ خامنہ ہی فرماتے ہیں تین عنصر ہیں کربلا کے، اس کے اندر پہلا عقل ہے، دوسرا جذبات ہے. جذبات کی اپنی اہمیت اور جذبات وہ اپنی جگہ، محبت اہل بیت کی، امام حسین کی جو ہمارے دلوں میں، اس پہ بیان ہو چکا ہے مفصل. ہمارا موضوع عقل ہے ابھی. امام حسین نے کیوں قیام کیا یزید کے تخت پہ آنے کے بعد؟ غور کریے گا، یہ کہ امام حسین نے قیام کیا اور امام حسن نے قیام نہیں کیا یہ صحیح نہیں ہے. امام حسین کے شرائط بدل گئے تھے، وگرنہ حسین اور حسن اگر ایک دوسرے کی جگہ ہوتے تو وہی کرتے جو حسین نے کیا وہ حسن کرتے، حسن نے جو کیا حسین نے. کیوں؟ کیونکہ امام حسن کی شہادت کے بعد امام حسین نے وہی چیز کنٹینیو کی تھی، وہ سل نامے کو کنٹینیو کیا تھا، فوراً قیام نہیں کیا تھا. یعنی امام حسن کی سیرت پر باقی تھے امام حسین. عزیزان محترم، امام حسین نے قیام کب کیا؟ جب معاویہ آخری زندگی کے وقت پر، توجہ رہے عزیزان محترم، جب معاویہ کو طبیب نے کہہ دیا کہ تم مرنے والے ہو. عرب کلچر میں وہاں پر قبیلے رہتے تھے، قبیلے قبیلوں کے سردار رہتے تھے، اگر قبیلوں کے سرداروں نے بیعت کر دی تو پورا قبیلہ بیعت کر دیتا تھا. اکثر مسلمان 9 ہجری کے بعد، 8 ہجری کے بعد اکثر مسلمان یہی ٹائپ کے تھے کہ رسول اللہ خط لکھتے تھے، قبیلوں کے سردار ایکسیپٹ کرتے تھے، پورا قبیلہ مسلمان ہو جاتا تھا. معاویہ نے اپنی زندگی کے آخری کچھ مہینوں میں مکہ اور مدینہ کے بڑے بڑے قبیلوں کے سرداروں سے بیعت لے لی تھی اپنی زندگی میں. ابھی یزید کی بیعت کا ڈیمانڈ نہیں ہوا ہے لیکن لے لی تھی. جب امام حسین نے معاویہ کے اس ایکشن کو دیکھا تو امام حسین نے خود قیام کا آغاز کر دیا تھا. امام حسین یزید کی بیعت کا انتظار نہیں کر رہے تھے، میں پورے ذمہ داری کے ساتھ بیان کر رہا ہوں. امام حسین نے اس زمانے میں 500 بڑے علماء کو جو اس زمانے میں معاویہ کی حکومت میں تھے ان کو خط لکھا. خط لکھ کے کہا کہ میں حج پہ آ رہا ہوں اور میں میدان منا میں میں خطبہ دوں گا اور میں چاہتا ہوں آپ لوگ سب وہاں جمع ہوں. روایت میں ہے کہ 500 کے قریب بڑے بڑے اس زمانے کے جید علماء جمع ہوتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام ان سے خطاب کرتے ہیں. کہاں پر؟ حج کے بعد خطبہ منا کے اندر. انٹرنیٹ پہ سرچ کریں خطبہ منا، آپ کے سامنے آ جائے گا. اس خطبہ منا میں، توجہ عزیزان محترم، یزید نے بیعت کی طلب نہیں کی ہے، یزید نے ابھی تک بیعت کی طلب نہیں کی ہے. امام حسین نے جس میدان میں آ کر حج میں، خطبہ منا میں آ کے یہ کہا کہ دیکھو خلافت ہمارا حق ہے اور تم علماء کی ذمہ داری ہے کہ تم حق بیانی کرو.
نعرہ تلوار،
تم علماء کی ذمہ داری ہے کہ تم حق بیانی کرو اور ہمیں اپنا حق دلاؤ. یہ اس پہرائے پہ بہت ہی انقلابی خطبہ ہے امام حسین کا. امر بالمعروف کی اہمیت، امر بالمعروف کی قسمیں اور کیوں اللہ عذاب نازل کرتا ہے، کیوں، بہت مفصل ہے اس کا. ایک جملہ امام کہتے ہیں کہ تم علماء کی طرف خطاب کر کے کہ تم اللہ کی، تم جنت میں جانے کی تمنا کرتے ہو، نہ تم نے خدا کی راہ میں قربانی دی، نہ خدا کی راہ میں جنگ کی، نہ تم نے حق کے لیے آواز بلند کی اور تم جنت جانے کی تمنا کرتے ہو، مجھے خوف ہے کہ خدا کا عذاب تم پر آئے گا. امام حسین کے جملے. اذان محترم، اس کو بھی خطبہ منا کو میں روکتا ہوں یہاں پر. امام حسین کا قیام جو ہے وہ اس وجہ عقلی تناظر میں ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ یزید جیسا ایک شخص خلافت پر آ جاتا ہے جو ظاہر دین کی رعایت نہیں کرتا، حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنانا چاہتا ہے. امام حسن قیام کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ خلفاء موجود تھے، وہ ظاہر دین کی اطاعت کرتے تھے، یعنی جو دین ظاہر تھا اس کی مخالفت نہیں کرتے تھے۔ یہ پورا ایک عقلی سینیریو ہے کہ امام حسین کے قیام میں، امام حسین کے قیام میں عقلی دلائل ہیں کہ قیام کیوں کر رہے ہیں، اور معاویہ کے زمانے میں قیام کیوں نہیں کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز سنیں، ہم نے یہ بیان کیا کہ 72 جو شہداء کربلا ہیں، جب ان کے سامنے امام نے کہا، یہی چیزیں ہم نے جذبات کے اس میں سنی ہیں، آج عقل کے تناظر میں سنیں۔ جب ان کے سامنے امام نے کہا جاؤ جنت میں تمہیں دیتا ہوں چلے جاؤ، جنت میں تمہیں دیتا ہوں چلے جاؤ، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ تم یہ چاہتے ہو، یا تم یہ آقا آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم حسین ابن علی کو چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ کبھی نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ عزیزان گرامی، اب اس کو عقل کے پہرائے میں آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جنت میں درجات ہیں، پوری توجہ کا طالب، جنت میں درجات ہیں۔ ایک مثال دوں آپ کو، پہلے خدا آپ سب کو کربلا کی زیارت نصیب کرے۔ آپ جب کربلا جاتے ہیں تو کربلا کی جب سٹی میں انٹر ہوتے ہیں تو آپ کہاں پر ہیں؟ کہاں پر ہیں آپ؟ کربلا میں۔ آپ کربلا پہنچ گئے، پہنچ گئے یا نہیں؟ پہنچ گئے نا، کربلا سٹی کے اندر پہنچ گئے۔ آپ سے کوئی پوچھے گا کہاں جا رہے ہو، کہاں ہو، تو آپ کہیں گے کربلا میں ہوں۔ لیکن وہ کربلا اور ہے، اور روضہ امام حسین اور ہے، اور زری کے سامنے وہ کربلا اور ہے، یہ کربلا اور ہے۔ اسی طریقے سے جنت ہے، جنت کے میدان میں داخل ہو جانا اور ہے، اور حسین کی نزدیکی اور قربت کو جنت میں حاصل کر لینا اور ہے۔
کیا کہنے، کیا کہنے، سبحان اللہ۔
بالکل عقلی فیصلہ کہ اگر جنت مل رہی ہو لیکن حسین کی قربت نہیں مل رہی ہو تو وہ جنت میں وہ اہمیت نہیں ہے، کیونکہ جنت میں درجات میں سب سے نیچے درجہ بھی ہو سکتا ہے۔ جنت میں افضل ترین درجہ ان کا ہے جو رسول اور آل رسول کے قریب ہوں۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں رسول اور آل رسول کے قریب ہونا ہے، تو جنت نہیں جانا چاہتے تھے صرف، جنت بھی اسی لیے چاہتے تھے کہ حسین کی قربت جنت میں ہو۔ عقلی ہے، بالکل عقلی فیصلہ ہے عزیزان محترم۔ عزیزان محترم، اسی لیے کربلا کے اندر آپ دیکھیں گے کہ تمام لوگ جو آ رہے تھے وہ بصیرت رکھ رہے تھے عزیزان محترم، کیونکہ وہ اگلی دنیا کو دیکھ رہے تھے۔ جو موت اور حیات میں ہم نے بیان کیا، اگلی دنیا کی حقیقت کو جانتے تھے، اس دنیا کو پست سمجھتے تھے، یہ عقلی فیصلہ تھا۔
کیا کہنے،
کیونکہ وہ حقیقت کو جانتے تھے، یہ سمجھتے تھے کہ دھوکہ ہے، یہ عقلی فیصلہ تھا۔ عزیزان محترم، میں آپ کے سامنے جو چیز بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم دین میں عقل کو استعمال کرنا شروع کریں۔ ہر فیل کرنے سے پہلے پوچھیں کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں تو کیوں پڑھ رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں۔ خدا نے کہا کھڑے رہو، قیام کی حالت یعنی کیا؟ خدا نے کہا جھک جاؤ، رکو کرو تو رکو یعنی کیا؟ خدا نے کہا سجود کرو تو سجود یعنی کیا؟ انسان کی جو عبادتیں ہیں وہ اس کی معرفت کے حساب سے قبول ہوں گی، اور اس کو درجات ان کی معرفت کے حساب سے ملے گا، اور معرفت بغیر عقل کے حاصل نہیں ہو سکتی۔
سبحان اللہ۔
عزیزان محترم، جو چیز ہم اپنی عزاداری کے اندر عقلی عنصر کو اجاگر کریں اور جذبات کی جگہ محفوظ رکھیں، جب ہم جلوس نکالتے ہیں تو جلوس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ سوچیں جلوس کا مقصد دو چیز ہم بیان کرنا چاہتے ہیں، ایک یہ کہ حسین مظلومیت سے قتل ہو گئے تھے، ہم ان کا غم منانے آئے ہیں، اور دوسرا یہ کہ حسین شہید ہو گئے لیکن ان کا مقصد باقی ہے، ہم ان کا مقصد پھیلانے کے لیے آئے. دونوں چیزیں ہیں، ایک مظلومیت کا پہلو ہے اور دوسرا مقصد کا پہلو ہے. عزیزان گرامی، آپ کبھی اپنے دل سے پوچھئے کہ ہم پہلے عنصر کے لیے تو اتنا ہم اہتمام کرتے ہیں کہ امام حسین مظلومیت سے قتل ہو گئے اور ہم غم منانے آئے ہیں، لیکن اپنے جلوسوں میں مقصد امام حسین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے کتنا اہتمام کرتے ہیں؟ اصلاً ہم سوچتے بھی ہیں اس بارے میں کہ ہمارا کام، ہم راستے پہ اس لیے آئے ہیں تاکہ لوگوں کو بتائیں کہ حسین ابن علی کس عظیم مقصد کے لیے قربان ہو گئے تھے. ہم اپنے وقت کو، اپنے پیسوں کو ان چیزوں میں کتنا صرف کرتے ہیں کہ ہم مقصد امام حسین کو لوگوں تک پہنچائیں؟ یہ کب ہوگا؟ جب ہماری قوم عقل سے فیصلہ کرنا شروع کرے کہ ہم یہاں کیا کر رہے ہیں، یہاں کیوں کر رہے ہیں. ہر چیز میں انسان سوال کرے، سبیل لگائے. سبیل کا مقصد پانی پلانا اور مقصد حسین کو پہنچانا ہے. سبیل کے اوپر ایک پیمفلٹ رکھا ہونا چاہیے تاکہ لوگ پانی پئیں اور ساتھ میں وہ پیمفلٹ دیکھیں اور لوگ کہیں کہ ہاں حسین اس لیے شہید ہو گئے تھے، حسین کا مقصد اتنا بلند. عزیزان محترم، ہماری ذمہ داری ہے. ایک آخری چیز آپ کے سامنے بیان کر دوں پھر اس عشرے کا اختتام کر کے. مصائب کی طرف اذان محترم، ایک صلوات کا سہارا دیں. امام صادق علیہ السلام سے ایک حدیث ہے، ایک شخص آ کے چھٹے امام سے پوچھتا ہے، امام سے کہتا ہے قال قلت له ما عقل العقل، عقل کیا ہے؟ امام سے پوچھتا ہے، امام کہتے ہیں قال ما عبد به الرحمن واقتصبت به الجنان. امام کہتے ہیں کہ عقل وہ ہے جس کے ذریعے سے رحمان کی عبادت کی جاتی ہے، اللہ کی عبادت کری جاتی ہے، اور جس کے ذریعے سے جنت کو حاصل کیا جاتا ہے. عقل کیا ہے؟ عقل وہ ہے جس کے ذریعے سے اللہ کی عبادت ہوتی ہے اور جنت کو حاصل کیا جاتا ہے. اس لیے مولا نے کہا کہ اپنی نفس کو جنت سے کمتر بیچ دینا نقصان کا سودا ہے. عقلی بات ہے، بالکل عقلی بات. جب آپ کی نفس کو ہمیشہ تک ابدی جنت میں رہنے کے لیے بنایا گیا ہے تو اس سے کم بیچ دینا جو ہے عقلی طور پر غلط فیصلہ ہے. اس کے بعد یہاں سے میں توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی. پھر اس کے بعد کوئی پوچھتا ہے فالذی کانا فی معاویہ، معاویہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا معاویہ کے پاس عقل نہیں تھی؟ شیطنت میں آگے تھا وہ، امام سے جنگ، امام علی علیہ السلام کی پوری زندگی، پوری خلافت کا جو دور ہے اس کے اندر جنگ پہ جنگ امام علی علیہ السلام سے. ظاہری طور پر بہت عاقل انسان تھا، بہت عقل مند انسان تھا. امام فرماتے ہیں تلکن نکرا او، امام فرماتے ہیں کہ وہ ایک کوئی مجہول سی چیز ہے، نکرا ہے یعنی عقل نہیں ہے، کوئی اور چیز ہے وہ. پھر امام آگے جا کے کہتے ہیں تلک شیطنہ، امام فرماتے ہیں جو معاویہ کر رہا تھا اسے شیطنت کہتے ہیں، اسے عقل نہیں کہتے. اور پھر امام کہتے ہیں ہے شبیح العقل، اور وہ عقل سے شباہت رکھتی ہے لیکن عقل نہیں ہے. معاویہ کے پاس جو تھی وہ عقل سے شباہت رکھتی تھی لیکن عقل، پھر لیست بالعقل، امام فرماتے ہیں کہ وہ عقل نہیں ہے. عزیزان گرامی، عقل وہ ہے جو انسان کو جنت پہنچا دے. اگر انسان کے پاس عقل ہے تو وہ اس کو جنت پہنچا دے گی, کیونکہ اس کو فیصلہ کرنے کی صلاحیت دے دیتی ہے. یہ فیصلہ کرنے کی کہ حق اور باطل کہاں ہے, جنت اور جہنم کہاں ہے. حر نے جو فیصلہ کیا, توجہ عزیزان محترم, حر نے کیا کہا, میں اپنے آپ کو اس رات کو جنت اور جہنم کے بیچ میں دیکھ رہا ہوں. حر نے یہ دیکھا کہ 50 سال حکومت اور ہمیشہ کے لیے جنت میں رہنا. حر نے عقلی فیصلہ کیا کہ جنت جانا اور ہمیشہ جنت میں رہنا افضل ہے. حر کی عقل نے حر کو جنت تک پہنچا دیا, توجہ رہے. حر کی عقل نے اس کو اللہ کی عبادت پہ مجبور کرا دیا, توجہ عزیزان گرامی. آج شب عاشور ہے, شب عاشور صرف رونے کی رات نہیں ہے, توجہ عزیزان محترم, پورے ذمہ داری سے بیان کر رہا ہوں. شب عاشور وہ رات ہے جس میں فیصلے کیے گئے بڑے بڑے, شب عاشور فیصلوں کی رات ہے, تمناؤں کی رات نہیں ہے. جو کوفہ والوں نے تمنا کی تھی شب عاشور کو گھر پہ سو رہے تھے, اور جو حسین ابن علی کے ساتھ تھے انہیں چوائس ملی کہ جنت یا حسین ابن علی, انہوں نے جنت کو ٹھکرا کے حسین ابن علی کو لیا, فیصلہ کیا. حر کے سامنے چوائس تھی, دنیا کی حکومت یا ہمیشہ کے لیے جنت. حر نے دنیا کی حکومت کو ٹھکرایا, فیصلہ کیا جنت میں جانے کا. اے عزاداران امام حسین علیہ السلام, آج حسین ابن علی نے شب عاشور ہم سب کو دعوت کی ہے کہ ہم میں سے کتنے ہیں جو آج کی شب کو, شب عاشور کو, حسین کو یہ وعدہ کریں, یہ فیصلہ کریں کہ آج کی شب کے بعد گناہوں کے راستوں کو چھوڑ کے الہی راستوں کو انتخاب کریں گے. آج کی رات فیصلے کی رات ہے عزیزان محترم. آج کی رات صرف تمناؤں کی رات نہیں ہے. حسین ابن علی نے ایک رات منگی تھی تاکہ عبادت کر سکے. آج کی رات عبادت کی رات ہے, جہاں غم منانے کی رات ہے وہاں عبادت کی بھی رات ہے. حسین ابن علی نے حضرت عباس کو بھیجا دشمن کی طرف اور کہا, جا کے ان سے کہہ دو کہ تم بہتر جانتے ہو, خدا بہتر جانتا ہے کہ حسین ابن علی نماز سے کتنی محبت کرتا ہے اور عبادت سے کتنی محبت کرتا ہے, اور پھر عبادت کے لیے شب عاشور کو منگا تھا. حضرت نفیل صحابی ہے امام حسین, امام نے ان سے کہا کہ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں, چلے جاؤ, تمہارے گھر والے تمہارا صدمہ برداشت نہیں کر سکتے. فیصلہ کیا نفیل نے, سنے, فیصلہ کرنے کی رات ہے آج کی رات. جو جوان شہوتوں میں مشکلات کی وجہ سے پریشان ہیں, جو سیکشل ڈیزائرز کی وجہ سے گناہ کر رہے ہیں, آج کی رات فیصلہ کریں کہ حسین ابن علی کے خیمے میں آپ کو دعوت دی گئی ہے, حسین ابن علی کے خیمے میں وہ داخل ہوگا جو گناہوں کو چھوڑ دے گا. حسین ابن علی نے دعوت دی ہے, شب عاشور ہے. نفیل کہتے ہیں, مولا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو چھوڑ دوں؟ مسلم ابن عقیل کے بیٹوں سے کہا کہ تمہارے باپ کا غم کافی ہے, تم چلے جاؤ. عقیل کے فرزندوں نے, وہ شیر بنی ہاشم نے کہا کہ ہم تمہیں چھوڑ کے کہاں جائیں, ہم تمہیں چھوڑ کے کہاں جائیں. لوگ ہم سے جب پوچھیں گے کہ کیا تم نے حسین ابن علی کو تنہا چھوڑ دیا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ عزیزان محترم, اگر ہم سے یہ سوال کیا جائے کہ تم امام زمانہ کو کیوں تنہا چھوڑ رہے ہو, شب عاشور میں اپنے وقت کے امام کی طرف توجہ کرو, وہ آپ سے طلبگار ہے. جو صدا حل من ناصر ینصرنا کی حسین ابن علی نے لگائی تھی, وہی صدا اس وقت کا امام تم سے لگا رہا ہے کہ اس وقت کے امام کو آپ کے لبیک کی ضرورت ہے, لیکن وہ لبیک لسانی اور زبانی نہیں ہونا چاہیے.
حسین ابن علی نے دروازوں کو کھول دیا، شب عاشور کو تمہیں اور مجھے مہمان بلایا اس لیے تاکہ وقت کے امام کی نصرت کر سکو۔ عزیزان گرامی، یہ شب عاشور ایک صرف رسم نہیں ہے، انسان سازی کیا ایک بڑا کارخانہ ہے۔ اس عزاداری میں گنہگار گھستا ہے، داخل ہوتا ہے، لیکن جب اس عزاداری سے باہر نکلتا ہے تو حر کی طرح پاک و پاکیزہ بن کے باہر نکلتا ہے۔ اس پرچم کے سائے میں جو شخص آتا ہے اس کو حسین بلاتے ہیں، عباس بلاتے ہیں، لیکن صرف بلانا کافی نہیں ہے، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں عزیزان محترم، امام حسین نے شب عاشور سے لے کے عاشور کے عصر تک بلاتے رہے، لوگ نہیں آئے۔ ہمارے سے یہ سوال ہے کہ حسین ابن علی بلا رہے ہیں صرف ایک رات کے لیے حسین کے پاس آنا ہے یا اپنی زندگی کو حسین کے سامنے پیش کر دینا ہے؟ ایک رات کے لیے حسین کے پاس ہمیں نہیں آنا ہے، ہمیں حسین ابن علی کا ساتھی سپاہی بننا ہے۔ یا لیتنی کنت معکم، اے کاش ہم میدان کربلا میں آپ کے ساتھ ہوتے۔ یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ ہماری دعا سچ ہے یا نہیں؟ ایسے پتا چلے گا کہ جب عاشور کے اگلے دن، عاشور کا ایک ہفتہ گزرنے کے بعد، آپ کے موبائل میں وہی میوزک پلیئرز پھر سے آتے ہیں یا نہیں؟ آپ کے موبائل میں وہ نامحرم کے فون نمبرز ڈیلیٹ ہوتے ہیں یا نہیں؟ کیسے پتا چلے گا؟ جب حسین ابن علی سے تھوڑا سا دور ہو گئے، اس عزاداری سے، اس پاکیزگی، اس پاکیزہ چیزوں سے ذرا سی دور ہو گئے، شیطان فوراً کہے گا آ جا میرے پاس۔ تب حسین ابن علی کی محبت دل میں اتنا رسوخ کر گئی ہے یا نہیں؟ یہ عزاداری کے بنسبت وہ محبت دل میں اتنی گہری اتری ہے یا نہیں کہ شیطان کے منہ پہ ٹھوکر مار کے کہہ سکے کہ میں حسین ابن علی کا ماننے والا ہوں، تیری اطاعت نہیں کروں گا، حسین کی اطاعت کروں گا؟ عزیزان محترم، یہ عزاداری پاکیزہ ہے، خود پاکیزہ ہے۔ توجہ رہے عزیزان گرامی، ایک مثال پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو خود پاکیزہ ہوتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو خود پاکیزہ ہوتی ہیں دوسروں کو بھی پاک کرتی ہیں، جیسے پانی۔ خود پاک ہوتا ہے، جب پانی کے سامنے نجاست آتی ہے پانی نجاست کو پاک کر دیتا ہے۔ عزاداری اس لیے ہے، یہ حسین کی محبت اس لیے ہے تاکہ ہمارے گناہ کو مٹا سکے۔ گناہ تو مٹ جائیں گے، لیکن اس کا گناہ معاف نہیں ہوتا جو یہ ارادہ رکھتا ہے کہ کل واپس گناہ کروں گا۔ توبہ کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ انسان نادم ہو، ندامت رکھتا ہو اپنے گناہوں کی طرف۔ عزیزان گرامی، حسین ابن علی نے دعوت دی ہے، یہ رات، ایک رات انسان کی زندگی کو بدل دینے کے لیے کافی ہے۔ زہیر ابن کین کا واقعہ سنے عزیزان محترم۔ ایک طلحہ اور زبیر تھے، توجہ کا طالب عزیزان محترم، ایک طلحہ اور زبیر تھے کہ جب سقیفہ ہوتا ہے تو تلوار لے کے باہر آتے ہیں، توجہ عزیزان محترم، تلوار لے کے پہلے باہر آتے ہیں مولا علی کے دفاع میں، طلحہ اور زبیر دونوں۔ لیکن جب مولا علی خلیفہ بنتے اور ان کو خلافت میں کوئی گورنرشپ نہیں ملتی ہے تو یہی لوگ مولا علی کے مخالف ہو جاتے ہیں۔ دنیا کی محبت میں تاریخ پڑھے عزیزان محترم، جو لوگ مولا علی کے اتنے قریب تھے وہ جنگ صفین میں سامنے آ کے کھڑے ہو گئے۔ ایک یہ ہیں، دوسرا زہیر ابن قین ہے۔ سنے عزیزان محترم، آج کی رات بدلنے کی رات ہے، آج کی رات خود کو حر بنانے کی رات ہے، حر بننے کی تمنا کرنے کی رات نہیں ہے، حر بننے کی رات ہے۔ تمناؤں سے حر نہیں بنتے عزیزان محترم۔ زہیر ابن قین، امام کے صحابی، رائٹ ونگ کے کمانڈر سنے کون تھے؟ وہ زہیر ابن قین عثمانی تھے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ امام علی علیہ السلام ذمہ دار ہیں عثمان کے قتل کے. زہیر ابن قین یہ سمجھتے تھے. قافلہ چل رہا ہے حسین ابن علی کا اور حور کا, زہیر ابن قین کا. ایک جگہ ملاقات ہوتی ہے, تاریخ میں نہیں لکھا کہ کیا ملاقات ہوتی ہے, میں نے کچھ چیزوں کو بیچ سے حذف کر دیا, وقت نہیں ہے اس وجہ سے. وہ شخص جو مولا علی کو دشمن سمجھتا تھا, ان کی آل کو دشمن سمجھتا تھا, ایک حسین ابن علی کی دعوت پر فوراً لبیک کہتا ہے. ایک دعوت پر لبیک کہتا ہے, اور لبیک کہنے کے بعد اپنی بیوی کو جا کے کہتا ہے میں تجھے طلاق دینا چاہتا ہوں, تو یہاں سے چلی جا, میں تجھے آزاد کرنا چاہتا ہوں, میں اپنے آپ کو حسین ابن علی پہ قربان کرنا چاہتا ہوں. عزیزان گرامی, حسین کی محبت ایک لمحے کے لیے کافی ہے ایک عثمانی کو شہدائے کربلا میں شامل کرنے کے لیے. ایک لمحے کی محبت, ایک لمحے کی ملاقات. وہی حسین ابن علی نے آپ کو اور مجھ کو دعوت دیا ہے آج رات کو. ہم میں سے کتنے بدلتے ہیں, کتنے حور بنتے ہیں, کتنے اپنی زندگیوں کو تبدیل کرتے ہیں, کتنے امام زمانہ کے کام آتے ہیں, کتنے چاہتے ہیں کہ میں امام کے لیے آ جاؤں, میری زندگی امام کے لیے کچھ, امام کے مقصد کے مطابق کچھ ہو جائے. میں سب جئیں گے, سب مر جائیں گے عزیزان محترم, کوئی اس دنیا میں کچھ لے کے نہیں جانے والا. کامیاب وہ ہے جو اس زندگی میں حسین ابن علی کے کام آ جائے, کامیاب وہ ہے جو اس زندگی میں امام زمانہ کے کام آ جائے. کامیاب انسان صرف وہی ہے. عزیزان محترم, آج شب عاشور, ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. عزیزان گرامی, شب عاشور آ گئی. جو حسین ابن علی کا چاہنے والا ہوتا ہے وہ اس رات کے لیے ایک سال رکتا ہے کہ شب عاشور آئے گی اور ہمیں پرسا دینا ہے فاطمۃ الزہرا. شب عاشور آئے گی ہم غم منائیں گے, شب عاشور آئے گی ہماری زندگی بدل جائے گی. عزیزان گرامی, شب عاشور میں جب امام حسین نے اپنے چراغوں کو بجھا دیا اور اصحاب کو کہا جسے جانا ہے چلے جائے, تو اصحابوں نے تلوار لے کے اپنے گردن پر رکھ دی, کہا مولا اگر حکم دے تو یہ تلواروں سے گردن ابھی اپنی جدا کر لے. پھر کہا کہ اگر 72 بار یا 70 بار ہمیں جلایا جائے اور راکھ ہمارا آسمانوں میں اڑا دیا جائے اور پھر ہمیں جمع کیا جائے, پھر بھی ہمارے زبان سے یہی نکلے گا کہ ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے. شب عاشور امام حسین عبادت کے لیے منگتے ہیں, لیکن یہی شب عاشور ہے جہاں پہ زینب اون محمد کو تیار کر رہی ہیں, یہی شب عاشور ہے جہاں پر بچے التش التش کی صداؤں کو بلند کر رہے ہیں. عزیزان محترم, یہ شب عاشور وہ قیامت کی رات ہے کہ یہ رات کو صرف زینب آخری رات ہے جبکہ زینب سوئے گی. اس زینب اس لیے سو رہی ہے کیونکہ عباس جاگے ہوئے ہیں, کل سے شام غریبہ ہے. اے زینب کبریٰ, کل سے عباس نہ ہوں گے, اب کوفہ ہوگا اور شام ہوگا اور یہ راستے ہوں گے اور زینب کبریٰ تنہا ہوں گی. عزیزان محترم, ہم نے بہت آسانی سے سن لیا کہ زینب کبریٰ کو کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام لے کے جایا جائے گا. ہاں گر گر راستے میں ان کے شانے بندھے ہوئے ہوں گے, بچوں کے شانے بندھے ہوئے ہوں گے, پیاسی بیویاں ہوں گی, بنا چادر کے ہوں گی. عزیزان گرامی, کربلا سے شام تک جب لوگ بس سے جاتے ہیں تو 26 گھنٹے سے زیادہ لگتا ہے. وہ طویل سفر جس میں ہماری بیویاں ہیں, جس میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, جس میں سید سجاد ہیں, ہاتھوں میں بیڑیاں, پاؤں میں بیڑیاں, گردن میں توک, توک کی وجہ سے جسم پہ زخم. جب سید سجاد چلتے ہیں وہی زخموں پر توک لگتا ہے. عزیزان محترم, یہ پورا راستہ زینب کبریٰ کو چلنا ہے, اس لیے چلنا ہے کیونکہ عباس نہیں تھے. عزیزان محترم, یہی شب عاشور میں لوگ عبادتیں کر رہے ہیں, لیکن ایک ایسی ماں ہے جس کا نام رباب ہے, جس کے دو بچے ہیں, ایک کا نام سکینہ ہے, ایک کا نام علی اصغر ہے. میں کہوں گا شب عاشور ہے, اپنے دونوں بچوں کو پیار کر لو, کیونکہ کل علی اصغر نہ ہوں گے اور شام کے بعد سکینہ نہ رہے گی. عزیزان محترم, شب عاشور گزرتی ہے, صبح عاشور آتی ہے. کبھی علی اکبر کے لاشے کو علی حسین اٹھا رہے ہیں, کبھی قاسم کے لاشوں کے ٹکڑوں کو اٹھا رہے ہیں, کبھی حبیب ابن مظاہر کے لاشے پہ پہنچ رہے ہیں. ارے حسین, تم پر ہمارا لاکھوں سلام. ارے بھوک پیاس کی عالم میں ایک ایک لاشے پہ پہنچ رہے ہو, لیکن جب حسین کا لاشا زمین پر آئے گا تو کوئی نہ ہوگا. وہ 3 دن کا بھوکا پیاسا جب زمین پر گرے گا تب کوئی نہ ہوگا. عزیزان محترم, ایک چیز بیان کر دوں, بڑی دردناک ہے. جب حسین ابن علی کے نزدیک شمر آتا ہے, عزیزان گرامی, ایک زخم ہوتا ہے جو تلوار سے لگتا ہے اور ایک زخم ہوتا ہے جو تانے کی وجہ سے ہوتا ہے. تانا زیادہ سخت ہوتا ہے. جب شمر ملون نزدیک آتا ہے, حسین ابن علی مظلومیت کی عالم میں ہے, پیاسے ہیں. شمر چڑا کے کہتا ہے, تمہارے بابا تو ساقی کوثر ہے نا, تھوڑی دیر میں ساقی کوثر کے پاس جا کے پانی پی لینا. آئے میرا مظلوم مولا. وہ مظلومیت کی عالم ہے کہ شمرا کے میرے مولا کو یہ کہہ رہا ہے کہ علی کے پاس جا کے پانی پی لینا. عزیزان گرامی, وہ وقت بھی آتا ہے کہ حسین ابن علی تنہا ہوتے ہیں, کوئی یاور و مددگار نہیں ہوتا. کیسے وہ مظلومیت کے عالم کو بیان کیا جائے کہ حسین نگاہیں اٹھاتے ہیں, چاروں طرف دیکھتے ہیں, دیکھتے کوئی یاور و مددگار نہیں ہے, اور ایک آواز دیتے ہیں, حل من ناصر ینصرنا, ہے کوئی میری مدد کرنے والا. ہائی, اس آواز میں کتنا درد اور مظلومیت ہے. حسین ابن علی آواز دیتے ہیں, ایک 6 ماہ کے بچہ اپنے آپ کو گھوڑے اپنے آپ کو جھولے سے گرا لیتا ہے. زینب کبریٰ اس بچے کو لے کے اپنے بھائی کے پاس پہنچتی ہے, کہتی ہے, بھیا اگر اس نے پانی نہیں پیا تو یہ مر جائے گا, آپ اس کے لیے پانی کی سبیل کر دے. عزیزان محترم, روایت کے جملے ہیں کہ روایت میں یہ ہے کہ زینب کبریٰ جو لفظ کو استعمال کرتی ہیں کہتی ہے کہ یہ بچہ جب مچھی کو پانی سے جب باہر نکالا جاتا ہے تو مچھی اپنا منہ کھولتی ہے, بند کر دیتی ہے, پھر منہ کھولتی ہے, پھر بند کر دیتی ہے. یہ 6 ماہ کا بچہ پیاس کے عالم میں اس طریقے سے منہ کھولتا ہے, منہ کو بند کر دیتا ہے. اے علی اصغر, تم پر ہمارا لاکھوں سلام. بس علی اصغر کے لاش علی اصغر کو لے کے چلے حسین. دشمن کو کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ میں پانی پی جاؤں گا تو اس بچے کو زمین پر رکھ دیتا ہوں. عزیزان گرامی, خدا آپ کو کربلا کی زیارت نصیب کرے. کربلا کی گرمی, وہ گرم ریت, وہ 6 ماہ کا بچہ زمین پر رکھتے ہیں, پھر دیکھتے ہیں دشمن پانی نہیں دے رہا, گود میں لیتے ہیں. ہرملا وہ تین بھالے کا تیر چلاتا ہے, وہ تیر جسے اونٹوں کو مارنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا, ہائے 6 ماہ کے گلے پر استعمال.